बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
سمعین، ریڈیو تہران کی ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ سامعین، آج جمعرات ہے، 8 مہر 1400 ہجری شمسی مطابق 23 صفر المظفر 1443 ہجری قمری اور 30 ستمبر 2021 عیسوی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد نعت رسول مقبول، معاف کیجیے گا، خبروں کے بعد سیاسی گفتگو پر مبنی پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام کلام نور۔ پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ مختلف ممالک کے اندر اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے بہترین آمادگی پائی جاتی ہے۔ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان خوراک جیسے بنیادی ضرورت کے بحران سے دوچار ہے، لیکن اسلام آباد کو بین الاقوامی سطح پر طالبان حکومت کو تسلیم کیے بغیر کابل کی مدد میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اور امریکی کمانڈ کا کہنا ہے کہ جنگ افغانستان ایک اسٹریٹجک شکست تھی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ مختلف ممالک کے اندر اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے بہترین آمادگی پائی جاتی ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ وزیر خارجہ کے ساتھ حالیہ ملاقاتوں میں پڑوسی اور دیگر ممالک کے اندر اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ تعاون کے لیے خاصی آمادگی اور رجحان نظر آیا، اور ایرانی ماہرین کی صلاحیتوں کے پیش نظر فنی و تکنیکی سروسز کی فراہمی علاقائی و بین الاقوامی تعاون کے فروغ میں مدد کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی اہم ترین ذمہ داری پیداوار اور روزگار کے مواقع کو فروغ دینا ہے۔ ویکسینیشن میں توسیع کے ساتھ ہی اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ایک منطقی، تدریجی اور منظم رفتار سے تعلیم اور روزگار کو معمول کی حالت میں واپس لایا جائے اور اس میں رونق پیدا ہو۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ملک کے مسائل کا علاج پیداوار کے فروغ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں افراط زر کو پیداوار اور روزگار کی جانب موڑنا چاہیے، کیونکہ پیداوار اور روزگار کے مواقع میں فروغ ہی 13ویں حکومت کا مرکزی مسئلہ ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے تہران ماسکو ایٹمی تعاون کو جدید خطوط اور بنیادوں پر استوار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے دورے ماسکو کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ تہران اور ماسکو نے مذاکرات کے نئے دور میں جدید میکانزم کی تیاری پر اتفاق کیا ہے، تا تاکہ دو طرفہ تعاون کے سمجھوتوں پر عمل درآمد کی رفتار تیز کی جا سکے۔ محمد اسلامی نے اپنے روسی ہم منصب الیکسی لاخاچیف کے ساتھ بات چیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں اور پروگراموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان خوراک جیسے بنیادی ضرورت کے بحران سے دوچار ہے، لیکن اسلام آباد کو بین الاقوامی سطح پر طالبان حکومت کو تسلیم کیے بغیر کابل کی مدد میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کے وزیر اقتصادی امور عمر ایوب خان کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں افغانستان کی نئی حکومت، معاف کیجیے گا، افغانستان کی نئی طالبان انتظامیہ کی مدد کے لیے مختلف راستوں کا جائزہ لیا گیا۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کے لیے بلائے گئے اجلاس میں وزیر قومی غذائی تحفظ اور تحقیق سید فخر امام، مشیر قومی سلامتی معید یوسف، گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان ڈاکٹر رضا باقر اور دیگر اعلی حکام نے شرکت کی۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اجلاس کے شرکا کو بتایا گیا کہ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج امریکی افواج کے انخلا کے فوراً بعد تکنیکی اور مالیاتی ماہرین کے بڑے پیمانے پر ملک سے چلے جانے سے پیدا ہونے والا خلا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ مختلف شعبوں کے ماہرین کے بیرون ملک چلے جانے سے افغانستان کے بڑے اداروں، خاص طور سے تکنیکی اور مالیاتی نوعیت کے اداروں کو بجلی، طبی اور مالی سہولیات جیسی ضروری خدمات فراہم کرنے میں قانون ناتوانی کا سامنا ہے۔ امریکی کمانڈ کا کہنا ہے کہ جنگ افغانستان ایک اسٹریٹجک غلطی تھی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ مارک میری کا کہنا تھا کہ طالبان نے دوحہ مذاکرات پر عمل نہیں کیا اور اب بھی دہشت گرد گروہ سمجھا جاتا ہے۔ اعلی امریکی جنرلوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خبردار کیا تھا کہ افغانستان سے فوری انخلا پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں اور ملکی سلامتی کے لیے خطرات بڑھا سکتا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل مارک میلی نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بتایا کہ ہم نے اندازہ لگایا کہ تیزی سے انخلا علاقائی عدم استحکام پاکستان کی سلامتی اور اس کے جوہری ہتھیاروں کے لیے خطرات میں اضافہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے کردار کو پوری طرح جانچنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ طالبان امریکی فوج کے دباؤ کے سامنے 20 سال تک کیسے کھڑے رہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مارک میلی اور جنرل فرینک میکنزی نے خبردار کیا کہ پاکستان کو اب جس طالبان سے نمٹنا پڑے گا وہ پہلے سے مختلف ہیں اور ان سے ان کے تعلقات پیچیدہ ہو جائیں گے۔ امریکہ اور قطر نے مشترکہ طور پر حزب اللہ کے ایک نیٹ ورک پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر کی حکومت سے ہم آہنگی کرتے ہوئے حزب اللہ لبنان سے متعلق ایک نیٹ ورک کو بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 7 افراد اور ایک کمپنی پر مبنی حزب اللہ لبنان سے متعلق ایک نیٹ ورک پر قطر کی ہم آہنگی سے بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ امریکی وزارت خزانہ کے بیان میں آیا ہے کہ وزارت خزانہ نے قطر کی حکومت کے ساتھ مل کر جزیرہ نما عرب میں حزب اللہ لبنان کے ایک اہم مالی نیٹ ورک کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ امریکہ نے 1997 میں حزب اللہ کو لبنان میں اس کے اثر و رسوخ کے باوجود ایک غیر ملکی دہشت گرد گروہ قرار دیا اور پھر واشنگٹن نے 4 سال بعد حزب اللہ کو غیر ملکی دہشت گردوں کی خصوصی لسٹ میں شامل کر دیا۔ امریکی وزارت خزانہ نے ان افراد پر پابندی عائد کی جن پر بینکنگ سسٹم اور نقدی طور پر 10 لاکھ ڈالر حزب اللہ کے لیے ارسال کرنے کا الزام ہے۔ عراق اور شام میں دہشت گرد گروہوں سے مقابلے میں حزب اللہ کی کامیابی کے بعد واشنگٹن نے اس گروہ کے خلاف دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یورپی ممالک اور دنیا کے دوسرے ممالک بھی اس کی پیروی کریں۔ عراق کے سینئر مذہبی رہنما اور صدر دھڑے کے سربراہ مقتدی صدر نے ایک بار پھر حکومت کو خبردار کیا ہے کہ میں منتظر ہوں۔ صدر دھڑے کے سربراہ نے بغداد حکومت کو خبردار کیا کہ اربیل میں حالیہ صہیونی اجلاس میں شرکت کرنے والوں کو فوری گرفتار کیا جائے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس بارے میں قومی فیصلہ جلد ہی لیا جائے گا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے سینئر مذہبی رہنما اور صدر دھڑے کے سربراہ مقتدی صدر نے بغداد حکومت سے خطاب میں کہا کہ ہم آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ گزشتہ سنیچر کو عراقی کردستان کے اربیل شہر میں صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے 300 سے زائد افراد کی شرکت کے ساتھ ہونے والے اجلاس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بغداد حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس اجلاس میں شریک تمام افراد کو فوراً گرفتار کیا جائے، اور وہ اس سے پہلے بھی حکومت سے یہی مطالبہ کر چکے تھے۔ مقتدی صدر نے بدھ کے روز ٹویٹ کیا کہ ہم تعلقات کو معمول پر لانے والی بدنام زمانہ کانفرنس میں شریک کچھ افراد کے خلاف گرفتاری کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں اپنے مطالبات کو دہراتا ہوں، اگر یہ افراد گرفتار نہیں ہوئے تو ہم سازش کاروں اور خاطی افراد کے خلاف ٹھوس قومی ایکشن لیں گے کہ کہیں انہیں پشیمان نہ ہونا پڑے۔ فرانس کی حکومت نے انتہا پسندی سے مقابلے کے بہانے مزید چھ مسجدوں کو بند کر دیا ہے۔ فرانس کی حکومت کی جانب سے اسلام مخالف موقف اختیار کیے جانے کے بعد ملک کے وزیر داخلہ نے مزید چھ مسجدوں اور کچھ دیگر مذہبی اداروں کو انتہا پسندی کی تبلیغ کے بہانے بند کرنے کی خبر دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فرانس کے وزیر داخلہ نے منگل کے روز کہا کہ پیرس 6 مسجدوں کو بند کرنے کا ارادہ رکھتا تھا معاف کیجیے گا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ ان کے دعوے کے مطابق کچھ اداروں کو جو انتہا پسندی کی تبلیغ میں مصروف ہیں ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ فرانس کی حکومت کے ان اقدامات کی ملک کے اندر اور عالمی سطح پر ہر طرف مذمت ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرانس کے اخبار فگارو سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ 89 مشکوک عبادت گاہوں میں سے ایک تہائی پر انتہا پسندی میں ملوث ہونے کا شک ہے، اور خفیہ ایجنسیاں نومبر 2020 سے اس مسئلے کا جائزہ لے رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی ایران کے خلاف ہرزہ سرائی کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے خود ساختہ صہیونی حکومت اعظم کی جنرل اسمبلی میں کی گئی تقریب پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ صہیونی حکومت جس کے پاس سینکڑوں ایٹمی وار ہیڈ موجود ہیں، ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں بات کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں ایرانوفوبیا اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے پیر کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں لفاظی کرتے ہوئے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جی بھر کر ہرزہ سرائی کی تھی۔ صہیونی وزیر اعظم نے اپنی قدیمی روایات کو دہراتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ایران میں ایٹمی اسلحے کی تیاری کے تمام مراحل ناقابل بازگشت مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ خود ساختہ صہیونی ریاست کے سرغنہ کی یہ ہرزہ سرائی اور دعوے ایسے عالم میں سامنے آ رہے ہیں کہ خود اس کے پاس کم سے کم 200 سے لے کر 400 تک ایٹمی وار ہیڈ موجود ہیں، اور اب تک اس نے کسی بھی عالمی تنظیم کو اپنے ایٹمی مراکز کے معائنے کی اجازت نہیں دی ہے، نہ ہی وہ ایٹمی ترک اسلحہ کے معاہدے این پی ٹی کا رکن ہے۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ آئی اے ای اے اور عالمی ادارے بھی امریکی دباؤ کی وجہ سے گزشتہ 5 عشروں سے اسرائیل کی جوہری سرگرمیوں کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اور آج بھی ان عالمی اداروں کی جانب سے اسرائیل کی ایٹمی سرگرمیوں کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کی غیر قانونی ایٹمی سرگرمیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف پچھلے 70 برس سے جاری انسانیت سوز مظالم پر بھی اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے حربے اور ہتھکنڈے بھی ناکام ہو گئے ہیں، اور جن چھوٹے ممالک نے اس عرصے میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں، انہیں آج اپنے عوام کے درمیان تحقیر کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے برخلاف استقامتی محاذ نے اپنی طاقت کو مستحکم کیا ہے، اور صہیونی حکومت کی جھوٹی ہیبت کا بت اس عرصے میں کئی بار چکنا چور کیا ہے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اسرائیل اب اپنے دفاعی نظام کی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے امریکہ سے مالی مدد مانگنے پر مجبور ہے۔ اکثر مبصرین اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے صہیونی وزیراعظم کی تقریر اور ایران کے خلاف اس کی ہرزہ سرائی کو صہیونی حکومت کی کمزوری، ناتوانی، بے بسی اور مایوسی کی علامت قرار دے رہے ہیں۔
ہمارے آج کے پروگرام میں تہران سے ممتاز تجزیہ نگار گلشن عباس نقوی اور کراچی سے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار راشد احد حصہ لیں گے۔ گلشن عباس نقوی سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نقوی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی
نقوی صاحب، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کے دوران ایران کے خلاف غاصب اور غیر قانونی صہیونی حکومت کے نئے وزیر اعظم کی ہرزہ سرائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی چونکہ غاصب صہیونی حکومت کی ماہیت جو ہے وہ جھوٹ، دروغ اور بے بنیاد الزامات پر ہی استوار رہی ہے، اور یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی یہی روش جو ہے دیکھنے میں آتی رہی ہے صہیونی حکام کی طرف سے، صہیونی وزرائے اعظم کی طرف سے۔ یہ نفتالی بینٹ سے پہلے جو تھے بنیامین نتنیاہو، یہ بھی اسی روش کو اختیار کیے ہوئے تھے، حتیٰ کئی بار یہ کارٹون اور اس طرح کی تصاویر لے کر جنرل اسمبلی میں گئے اور وہاں جو خطاب کیا، انہوں نے تقریر کی تو اس میں اس طرح کی باتیں کی ایران کے بارے میں، ایران کے ایٹمی پرامن، ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایسی باتیں کی، اور ایسے مزہ کا خیز کارٹون انہوں نے پیش کیے کہ خود ان کا وہاں پر مذاق اڑایا گیا اور ان کی اپنی ساکھ جو تھی وہاں پر متاثر ہوئی۔ تو وہی جو نفسیاتی جنگ جو وہ انہوں نے شروع کر رکھی تھی، وہی اسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں یہ نئے جو وزیراعظم بنے ہیں اسرائیل کے، نفتالی بینٹ۔ تو ان کی روش بھی وہی ہے، وہی بے بنیاد الزامات ہیں، وہی الزامات جو بنیامین نتنیاہو لگاتے تھے ایران پر، وہی انہی کو یہ بار بار دہرا رہے ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ خود آئی اے اے کی ہر رپورٹ میں بتایا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور ایران نے ہمیشہ سے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ تعاون کیا ہے اور اب بھی تعاون کر رہا ہے۔ تو یہ جو بے بنیاد الزامات لگاتے رہے ہیں یہ صہیونی حکام، ان سے انہوں نے کوئی مقصد آج تک تو حاصل نہیں کیا، یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے۔
انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام رہیں گے۔ اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار راشد احد صاحب سے۔ راشد صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب، ایرانوفوبیا پھیلانے کی کوشش غاصب صہیونی حکومت کی دیرینہ روش ہے، اس کی اس عادت کا محرک کیا ہے؟
دیکھیے، ابھی جو نفتالی بینٹ نے جو تقریر کی ہے، اس کا محرک جو یہ ہے کہ یہ صرف ایجنڈا صہیونی حکومت کا نہیں ہے، بلکہ ان کے وہ پشت پناہوں کا بھی جو ہے ان کی پشت پناہی کر رہے تھے اور ناکامی اب دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ ان کا بھی کانفیڈینس اب لوز ہو چکا ہے کہ ہم صہیونی حکومت کے سروائیول کے لیے یعنی کوئی مؤثر انجام دے سکیں گے نہیں. سوال سے امریکہ اور امریکہ کے جو الائز ہیں ان کا بالکل کانفیڈینس پہ, اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ جو خود ان کی جو عرب شاہی حکومتیں تھیں, رجب پسند شاہی حکومتیں خطے کی, وہ خود بھی سمجھ گئی ہیں اور اب ان کے یعنی کہ وہ پشیمانی ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ یہ جو ہم نے پالیسی اپنائی اس اسرائیل سے تعلقات بنانے کی, اس کے اندر کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ ہم مزید رسوا ہو رہے ہیں اور ہماری پھر پشت پناہی کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. تو محرک جو اس وقت یہ ہے کہ صہیونی حکومت چاہتی ہے کہ کچھ بڑے بول کر یعنی کہ کوئی اہمیت جما دے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھائی اس کی جو اس کا جو روب دبدبا تھا, اس کے جو ناقابل تسخیر ہونے کا جو ایک تاثر تھا دنیا میں, وہ تو سب پاش پاش ہو کر رہ گیا. اور وہ صہیونی حکومت کو پورا یقین ہے, ان کے جنرلز بھی, ان کے سیاسی لیڈرز بھی, ان کے ڈپلومیٹس بھی یہ بیان دے, جو مقاومتی تحریکیں ہیں, مزاحمت ہیں, وہ کہیں زیادہ طاقتور ہیں, کہیں زیادہ منصوبہ بند ہیں, اور ان کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے, نہ وہ شجاعت ہے, نہ وہ ٹیکٹس ہے, جنگی ٹیکٹس ہے. اور جانتے ہیں کہ مزاحمی قوتیں اور مقاومتی قوتیں سے اگر یہ لڑیں گے تو کیا دوسرا, چنانچہ ابھی جو کچھ یہ کرن کو پتا ہے کہ فلسطینی مزاحمت کے میزائل تیار ہیں, اور اگر یہ کچھ کریں گے تو پھر اس کا انجام بہت ہی ہوگا. تو محرک جو ہے اس کا سب سے بڑا یہ ہے, اور بہت سارے محرکات ہیں, لیکن جو اس وقت یہ ہے کہ ایک غیر قانونی ریاست لیجیٹیمیٹ کے طور پر اس پوری دنیا میں واضح ہو چکا ہے دنیا پر کہ یہ لیجیٹیمیٹ انٹیٹی ہے, اور اس کا سروائیول نام بہت زیادہ دن تک نہیں ہے. تو اب کچھ تو کر نہیں سکتے ہیں, امریکہ ان کے لیے کچھ کر نہیں رہا ہے, دوسری ان کے دوست اب آپ کرنی چاہیے, عرب ممالک کے ساتھ انہوں نے یہ روابط بڑھایا زبردست, ان کو پریشر ڈال کر کے ان سے تعلقات کے, لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اب کیا صورت ہے کہ یہی کچھ ایسا ہے کہ بڑے بول لو تاکہ دنیا کو بیوقوف بنایا جا سکے, لیکن یہ بیوقوف دنیا بننے والی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو ایران وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صہیونی حکومت کو روکا جائے, تو وہ صرف ہے کہ ایران اور ایران کے علاقے میں جو ایران کے یعنی کہ ہم خیال جو مزاحمتی تحریکیں ہیں وہ ان کے لیے کافی ہیں, یعنی ان کو مزاحمتی تحریکوں سے یہ نمٹ نہیں سکتے ہیں. ایران پر تو بات بہت ہے, جو یہ بڑے بول رہے ہیں کہ ایران نہیں ہوگا. نفتالی بینٹ نے کہا کہ اگر اقوام متحدہ ایکشن نہ لے گی تو اسرائیل اپنے طور سے خود لے گا. یہ ایک سراسر جو ہے نا ایک بڑا بول ہے, اور اس کے ایک ہولو دکھلا بیان ہے, جس کا نہیں ہے, یہ نہیں کہہ سکتا.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
سامعین, ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا, کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر کا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے قرآن آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور, اور اس کے بعد سماعت فرمائیے گا تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے, اور ہماری صبح کی نشریات آج کے دن کی دعا پر اختتام پذیر ہوگی. سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور, میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیس میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ, ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 85ویں آیت سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے,
وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ,
اور بابرکت ہے وہ جس کے لیے آسمان و زمین اور اس کے مابین کا ملک ہے, اور اسی کے پاس قیامت کا بھی علم ہے, اور اسی کی طرف تم سب واپس کیے جاؤ گے. سامعین, گزشتہ پروگرام میں ہم نے خداوند عالم کی الوہیت کے بارے میں گفتگو کی تھی, اور بیان کیا تھا کہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی شخص اس کے علاوہ لائق پرستش نہیں ہے. آسمان کے تمام فرشتوں اور فرش زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کا صرف اور صرف حقیقی معبود وہی ہے. اب اس آیت میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے. اس عبادت و پرستش کی دلیل یہ ہے کہ پوری کائنات کا اختیار اس کے دستِ قدرت میں ہے, وہ زمین اور تمام آسمانوں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب پر اس کی حکمرانی ہے، اور اس کے علاوہ کائنات پر کسی کا حکم نہیں چلتا ہے۔ وہ تمام اشیاء کا خالق ہے اور اسی کا قانون تمام چیزوں پر نافذ ہے۔ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ قیامت و آخرت بھی اسی کے دست قدرت میں ہے، اور صرف وہی ہے جسے قیامت کے واقع ہونے کا علم ہے، اور موت کے بعد سب کی بازگشت اسی کی جانب ہے، اور تمہارا حشر و نشر سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پس جو شخص دنیا اور آخرت کی سعادت کا خواہاں ہے اسے چاہیے کہ خداوند عالم نے جو راستہ معین کیا ہے اسی پر گامزن رہے، اور جس چیز میں اس کی مرضی شامل حال ہے اسی کو انجام دے، اور جن امور میں اس کی ناراضگی اور غیظ و غضب ہے اس سے پرہیز کرے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسانوں کی خلقت و معاد اور دنیا و آخرت سب کچھ خدا کے دست قدرت میں ہے۔ خداوند عالم کے علاوہ دنیا کے خاتمے اور قیامت کے واقع ہونے کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 86 آیت کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ،
اور اس کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں مگر وہ جو سمجھ بوجھ کر حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ سامعین، شرک کے اہداف و مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اشیاء یا بعض افراد دنیا و آخرت میں خداوند عالم کے نزدیک اس کے شفیع قرار پا سکتے ہیں اور رحمت الہی کو جانب جلب کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے اشیاء یا بعض افراد سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، خداوند عالم کی عدالت میں شفاعت کا وجود پایا جاتا ہے، البتہ نہ ان افراد کا جنہیں تم گمان کرتے ہو، کیونکہ ان میں کسی بھی طرح کی شفاعت کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، کیونکہ خداوند عالم کے نزدیک شفاعت صرف اسی کی اجازت سے ممکن ہے۔ در حقیقت شفاعت کا حق صرف انہیں حاصل ہے جن کی رفتار و گفتار ہمیشہ حق پر تھی اور حق کی پیروی کرنے کی بنا پر لوگوں کے لیے اسوہ و نمونہ تھے۔ جو لوگ خداوند عالم کی توحید و وحدانیت کو قبول کرتے ہیں وہ حق کے سامنے سراپا تسلیم ہوتے ہیں اور صرف اسی راستے پر چلتے ہیں جسے خداوند عالم نے انسانوں کی سعادت و کامیابی کے لیے معین کیا ہے۔ یہ لوگ شفاعت پانے والوں کے شرائط و حالات سے باخبر ہیں اور جانتے ہیں کہ کن لوگوں کی شفاعت کرنا ہے۔ یہ لوگ خداوند عالم کے حکم سے ان لوگوں کے لیے جو شفاعت کے مستحق ہیں شفاعت کرتے ہیں اور رحمت الہی کو ان کے لیے جذب کرتے ہیں۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جس طرح سے توبہ خداوند عالم کی بارگاہ میں واپس پلٹنے کا راستہ ہے، اسی طرح سے شفاعت بھی لوگوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں واپس پلٹنے کے لیے بہترین راستہ ہے، البتہ اولیاء خدا کے وسیلے سے یہ راہ ممکن ہے۔ جو لوگ حق کے راستے پر گامزن ہیں انہیں چاہیے کہ دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی حق کے راستے پر گامزن کریں، اور یہی حقیقی شفاعت ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 87 آیت کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ،
اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ خود ان کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ، تو پھر یہ کدھر بہ کے جا رہے ہیں۔ سامعین، گزشتہ آیت میں کہ جس میں مشرکین کا غیر خدا سے شفاعت طلب کرنے کا ذکر ہوا تھا، اب اس آیت کریمہ میں ایک سوال کے ذریعے ان سے جواب طلب کیا جا رہا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، تم لوگ کہ جو خداوند عالم کو اپنا اور کائنات کا خالق جانتے ہو تو پھر کیوں غیر خدا سے مدد طلب کرتے ہو اور ایک طرح سے ان کی پرستش کرتے ہو، حالانکہ عبادت و پرستش صرف اسی کے لیے سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مدبر ہے۔ حالانکہ عبادت و پرستش صرف اسی کے لیے سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مدبر ہو، آخر یہ کیسا انحراف ہے جس کے تم لوگ مرتکب ہوئے ہو؟ ایسی اشیاء یا ایسے افراد کے جن کی کوئی حقیقت و منزلت نہیں ہے ان کے سامنے تواضع سے پیش آتے ہو اور خداوند عالم کی پرستش کرنے کے بجائے غیر خدا کی طرف جاتے ہو اور بارگاہ الہی میں ان کو اپنا وسیلہ قرار دیتے ہو۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مشرکین بھی خداوند عالم کی خالقیت کو قبول کرتے ہیں، جبکہ اصل مشکل انسانی امور کی تدبیر و ربوبیت میں ہیں، اور مشرکین اس کی نسبت ایک بے جان چیز کی طرف دیتے ہیں یا دوسروں کو اس میں شریک قرار دیتے ہیں۔ توحید الوہیت یا توحید ربوبیت میں ہر طرح کا انحراف انسانی فطرت سے انحراف ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 88ویں اور 89ویں آیتوں سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے:
وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔
اور اسی کو اس قول کا بھی علم ہے کہ خدایا، یہ وہ قوم ہے جو ایمان لانے والی نہیں، لہذا ان سے منہ موڑ لیجئے اور سلامتی کا پیغام دے دیجئے، پھر عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ سامعین، یہ سورہ زخرف کی آخری آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی آخری بحث توحید و شرک سے مربوط ہے، جس میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، مشرکین کی ہدایت اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن و رات کی انتھک کوششوں اور ان سب سے مسلسل گفتگو کرنے کے باوجود بھی ان میں سے بعض لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ ایمان لانے کا ارادہ بھی نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے حق کو سمجھ لیا اور اس کی معرفت حاصل کر لی تھی، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح و روشن اور حقانیت پر مبنی کلام کا ان کے گمراہ قلب پر کوئی اثر نہ ہوا اور نہ ہی ان کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ یہ کام ان کے دنیاوی منفعتوں اور جلد گزر جانے والی لذتوں سے سازگار نہیں تھا۔ لہذا خداوند عالم اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے: اے میرے حبیب، جب آپ نے ان پر حجت تمام کر دی اور حق کو ان تک پہنچا دیا، تو اب آپ ان سے رخ پھیر لیجئے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، تاکہ یہ گمان نہ کریں کہ ان کے ایمان لانے کے محتاج ہیں یا ان کو ایمان لانے کے لیے آپ انہیں مجبور کریں گے۔ ان سے کوئی سروکار نہ رکھیے، بلکہ انہیں اجازت دے دیجئے تاکہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ بہرحال، یہ آیتیں نہایت ہی شدید لہجے میں انہیں خبردار کر رہی ہیں، تاکہ یہ لوگ خیال نہ کریں کہ اب خدا سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ ارشاد اہدیت ہوتا ہے: عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے جو انجام دیا ہے اس کا انجام کیا ہے۔ سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رہبران الہی اور مبلغان دینی اس بات کے منتظر نہ رہیں کہ تمام لوگ ایمان لائیں گے اور حق کو قبول کریں گے، مخالفین پر اتمام حجت کرنے کے بعد نہ التماس کریں اور نہ ہی مجبور کریں، بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور انہیں موقع دیں تاکہ آزادی کے ساتھ اپنی راہ کا انتخاب کریں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 8 مہر، 23 صفر المظفر اور 30 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیس ستمبر سن 1444 عیسوی کو مشہور اطالوی ماہر تعمیرات اور آرٹسٹ ڈوناٹو برامنٹ پیدا ہوئے۔ ان کے دور میں اطالوی فن تعمیر اور مجسمہ سازی کا فن ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دو ہم وطنوں مائیکل اینجلو اور رافائل کے ساتھ مل کر تاریخی سینٹ پیٹر کلیسا کی عمارت کی تعمیر نو کی۔ انہوں نے میلان شہر میں سینٹ میری گرجا گھر تعمیر کیا۔ ڈوناٹو برامنٹ نے سن 1514 میں وفات پائی۔ تیئیس سفر سن 1301 ہجری قمری کو ایران کے عظیم عالم دین اور فقیہ شیخ محمد باقر آغا نجفی اصفہانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1234 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور ابتدائی دینی تعلیم اصفہان میں ہی مکمل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف تشریف لے گئے۔ نجف سے واپس آ کر اصفہان میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس اور تالیفات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس عظیم عالم دین کی تالیفات میں لب الفقہ اور لب الاصول خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تیس ستمبر سن 1938 عیسوی کو جرمنی میں تاریخی میونخ کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں جرمنی اور اٹلی کے سربراہ ہٹلر اور موسولینی اور فرانس اور برطانیہ کے وزرائے اعظم ایڈورڈ ڈالر ڈی اے اور نیویل چیمبرلین نے شرکت کی۔ میونخ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد جرمنی اور چیکوسلوواکیا کے اختلافات حل کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا تھا۔ اس کانفرنس کا نتیجہ چیکوسلوواکیا کا کچھ علاقہ جرمنی میں شامل ہو جانے کی صورت میں سامنے آیا۔ اس سلسلے میں ہونے والے معاہدے نے یورپ کے بعد کے واقعات پر اثرات ڈالے اور مغربی حکومتوں کی استعماری ماہیت کو بھی آشکار کیا۔ اس کے علاوہ اس کانفرنس میں ہٹلر کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یورپ اس کی توسیع پسندی کے سامنے زیادہ مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ دوسری جنگ عظیم اور سن 1945 میں جرمنی کی شکست کے بعد چیکوسلوواکیا نے اپنا علاقہ واپس لے لیا۔ تیس ستمبر سن 1947 عیسوی کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ 26 جون سن 1945 کو سان فرانسسکو میں 51 ممالک کے نمائندوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے اور یوں 24 اکتوبر سن 1945 کو اقوام متحدہ کا باضابطہ قیام عمل میں آ گیا۔ سان فرانسسکو میں جن 51 ممالک نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے تھے ان میں ہندوستان بھی شامل تھا۔ چنانچہ 1947 میں پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے تو ہندوستان کو تو اس بین الاقوامی تنظیم کی رکنیت ورثے میں ملی، لیکن پاکستان کے لیے رکنیت کا یہ مرحلہ ابھی باقی تھا۔ لہذا قیام پاکستان کے فوراً بعد حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ میں رکنیت کی درخواست دے دی اور 30 ستمبر سن 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ پاکستان کئی مرتبہ سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بھی رہا ہے۔ تیس ستمبر سن 1966 عیسوی کو بوٹسوانا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ بوٹسوانا پر سن 1885 میں برطانوی استعمار نے قبضہ کیا تھا۔ سن 1920 سے بوٹسوانا کے عوام کی تحریک آزادی میں تیزی آ گئی اور آخرکار سن 1966 میں اسے آزادی حاصل ہوئی اور وہاں جمہوری حکومت قائم ہو گئی۔ بوٹسوانا کا رقبہ 6,372 مربع کلومیٹر ہے اور یہ بر اعظم افریقہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آٹھ مہر سن 1360 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے کئی اعلی کمانڈر ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے۔ یہ کمانڈر ایران کے جنوب مغربی شہر آبادان کا محاصرہ توڑنے کے کامیاب آپریشن کے بعد واپس آ رہے تھے۔ آبادان کا ایک عرصے سے جارح عراقی فوجیوں نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس فضائی حادثے میں شہید ہونے والوں میں شہید فلاحی، شہید فکوری، شہید نامجو، شہید کلہادوس اور شہید جہاں آرا شامل تھے۔ اس حادثے کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان شہداء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں سرداران اسلام کے نام سے یاد کیا تھا۔ تیس ستمبر سن 1985 عیسوی کو رکٹر اسکیل کے موجد چارلز رکٹر کا امریکہ میں انتقال ہوا۔ ان کی عمر 75 سال تھی۔ رکٹر اسکیل کے ذریعے زلزلے کی شدت معلوم کی جاتی ہے۔ چارلز رکٹر نے ایک اور محقق کے ساتھ مل کر زلزلوں کی ان سے نکلنے والی توانائی کی مقدار اور ان کی لہروں کے دائرے کے مطابق ایک سے لے کر 9 درجے تک تقسیم بندی کی اور اسے رکٹر اسکیل کا نام دیا۔ اس سے پہلے دانشور زلزلوں کی درجہ بندی ان کے ظاہری اثرات سے کیا کرتے تھے جو صحیح اور قابل قبول نہیں تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمتك فی الاسلام اتوسل الیک و به حرمت القرآن اعتمد علیک و به محمد المصطفى صلی الله علیه و آله استشفع لدیک فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
Thank you.